وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ والوں کے تذکرے اللہ کی محبت کا تذکرہ اللہ کی معرفت کی باتیں جب ایمان والا سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت اللہ کی معرفت آ جائے، ہمارا دل بھی اسی طرح روشن اور منور ہو جائے کہ جس دل کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے تذکرے ہوں، محبت الہی کا تذکرہ ہو، معرفت و معیت کا تذکرہ ہو، ان کے سننے کے بعد ایمان والے کے دل میں یہ شوق ضرور ہوتا ہے کہ ہمارا بھی دل اسی طرح بن جائے۔ لیکن اس شوق سے نہیں ہوتا، سننے سے نہیں ہوتا، تذکرے کو دل میں بیٹھانے سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اس وقت ملتا ہے جب انسان میں طلب ہو۔ اس طلب کو ہم طلب صادق کہتے ہیں، یعنی ایسی طلب جو ہمیں اس کام کے کرنے پر لگا دے، اسے طلب صادق کہتے ہیں۔ تو صرف طلب انسان کے دل میں اگر آئے تو انسان اس چیز کو پا سکتا ہے، اور اگر انسان کے دل میں طلب ہی نہ ہو تو انسان کے دل میں ہزار شوق کیوں نہ ہو وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ یہاں تک لکھا کہ طلب پر خدا ملتا ہے، طلب پر اللہ کی محبت و معرفت ملتی ہے، طلب پر انسان کا دل روشن و منور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان میں بے طلبی ہے، اگر انسان میں بے طلبی ہے تو بے طلب کو کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ بے طلبی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ اس جرم کی وجہ سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ چاہے ظاہر میں انسان کسی مقدس مقام سے بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے ظاہر میں انسان کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ان کے سائے میں کیوں نہ رہتا ہو، اگر بے طلبی ہے تو مقدس جگہ بھی اسے کام نہیں دیتی، اور کسی بڑی شخصیت کا ساتھ رہنا بھی اسے کام نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ کا نظام یہ کہ جس بندے میں طلب ہے اللہ اسے نوازتے ہیں، اور جس بندے میں بے طلبی ہے اللہ نوازنے کے بجائے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں ذرا اپنے دل کے بارے میں غور کرنا کہ جن باتوں کو ہم سنتے ہیں کیا ہمارے دل میں صرف شوق ہے، کیا ہمارے دل میں صرف تمنا ہے، یا اس کی طلب بھی ہے، اس کی تلاش بھی ہے کہ وہ چیزیں ہمیں کس طرح سے مل جائیں۔ مثال سے اس کو سمجھیے، اللہ کا نظام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس میں رہنے والے، مکے کی مقدس سرزمین سے کتنے فاصلے پر رہنے والے، لیکن ان کے دل میں طلب ہے، کہ مجھے ایمان ملے، مجھے یقین ملے، مجھے آخری نبی کی معیت اور ان کی صحبت ملے، ان کی وجہ سے مجھے ہدایت و محبت اور معرفت ملے، تو مقدس سرزمین مکہ سے کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود ان کے طلب نے ان کو کھینچتے کھینچتے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں وہ پہنچے. حضرت صہیب کو دیکھیے، وہ روم کے رہنے والے، ان کی سچی طلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم تک ان کو پہنچایا. حضرت ابو ذر غفاری جو قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے، ان کی سچی طلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک مکہ مکرمہ میں پہنچایا. اس طرح آپ حضرات صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ وہ مکہ کی سرزمین جو مقدس سرزمین، مدینہ کی سرزمین جو مقدس سرزمین ہے، اس سے کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود ان کی سچی طلب نے ان کو وہ نعمت و دولت دلا دی. لیکن جس میں طلب نہ تھی، جو بے طلب تھے، جو بے طلبی کے شکار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کے باوجود، خاندان نبوت سے رشتہ پانے کے باوجود، خونی رشتہ رکھنے کے باوجود بے طلبی کی وجہ سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا. ابو جہل کو ہمارا آپ جانتے ہیں، ابو لہب کو ہمارا آپ جانتے ہیں، یہ دونوں وہ ہیں جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، نبی سے نسب کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں، سرزمین مقدس مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں، مگر بے طلبی کی وجہ سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا. ان چند مثالوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ جن چیزوں کو ہم پانا چاہتے ہیں اور جن چیزوں کی شوق کا شوق اور اس کی تمنا ہمارے دل میں آتی ہے، بغیر طلب صادق کے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن، اگر ہمارے ہاتھ میں حدیث، اگر ہمارے گھروں میں قرآن و حدیث کی کتابیں، اگر ہم اہل علم اور علماء کے گھروں میں رہنے والے، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اگر ہمارے دل میں طلب نہیں ہے، تو قرآن اپنی جگہ پر، حدیث پاک اپنی جگہ پر، اہل علم کے خاندان میں ہونا اپنی جگہ پر، اللہ کے یہاں نظام کے بے طلبی کی وجہ سے اللہ محروم کر سکتے. جب انسان میں طلب ہوتی ہے تو طلب کی بنا پر اللہ تعالی کبھی کبھی اتنا درجے کی طلب کو اللہ دیکھ کر کتنا نوازتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں اتنا درجے کی طلب کو دیکھ کر، اور طلب کے آنے کے بعد ایک قدم اٹھا کر عملی کوشش کر کے تھوڑا سا انسان مجاہدہ کرے اور تھوڑی سی انسان کوشش کرے، تو طلب بھی ہو اور طلب کے ساتھ تھوڑی کوشش بھی ہو، تو اللہ اس تھوڑی کوشش کی لاج رکھتے ہوئے اس کے دلوں کو نواز دیتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں محمد بن مسلمہ ایک محدث ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں ان کی روایات ہیں، یہ احادیث کا درس دیا کرتے تھے. ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے تو ان کے زمانے کا ایک نوجوان جو نہایت فسق و فجور میں مبتلا، فسق و فجور کے اندر مبتلا، گناہوں میں مبتلا، اس نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا محدث انسان راستے سے گزر رہا ہے، سینکڑوں انسان ان کے پاس آ کر حدیث کا درس سیکھتے ہیں، میں کیسا انسان ہوں کہ میں ایک حدیث بھی نہ حاصل کر سکوں اور ان کی زبان سے ایک حدیث بھی میں نہ سن سکوں. ظاہر میں فسق و فجور میں مبتلا، لباس فاسقانہ ہے، مگر ایک لمحے کے لیے حدیث کا ایک شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں سے دوڑے دیے گئے راستے پر اور ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک حدیث سنا دیجیے، میں ایک حدیث کی طلب میں آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث کو سنا دیجیے. ایک شوق پیدا ہوا کہ لوگ ہزاروں حدیث ان سے سیکھتے ہیں، مجھے بھی تو کم سے کم پیارے نبی کے ایک حدیث کو اپنے سینے میں بسانا چاہیے. یہ شوق پیدا ہوا، یہ طلب پیدا ہوئی، اور طلب کے بعد وہ چند قدم چل کر سڑکوں تک گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ طلب لے کر آیا ہے، اور اس کی زندگی آوارہ ہے, اسے کس طرح ہم کون سی حدیث سنائیں؟ تو اللہ پاک نے ان کے لیے بات ڈالی, انہوں نے حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنا دیا, اضافات کر کھایا پس نہ ماشیتا, جب تیرے اندر سے اگر حیا چلی گئی, اللہ نے تیرے اندر حیا کا ایک مادہ رکھا تھا, وہ حیا اگر تیرے اندر سے چلی گئی ہے تو اب تو جو چاہے کرتا رہا, گناہ میں پڑا رہا, جس کو حضور میں پڑا رہا, اب تیرے اوپر کوئی قابل رحم بات نہیں ہے. اضافات اگر حیا پس نہ ماشیتا, یہ بات طلب کی بنیاد پر انہوں نے کہی تھی. محمد ابن مسلمہ نے اس بندے نے جب اس کو سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اثر اس کے دل پر تیر کی طرح ہوا کہ وہاں سے وہ روتا گراتا ہوا بھاگا, خدا کی بارگاہ میں جا کر مسجد میں جا کے اس نے توبہ کی اور کہا, پیارے اللہ میں اتنا گر چکا ہوں, اتنا گر چکا ہوں کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ اب تو جو چاہے کرتا رہا, تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے اللہ میں اتنا گر گیا ہوں, نہیں میرے اللہ, آپ کا کوئی بندہ اگر گرتا ہے, گناہوں میں پڑتا ہے اور آپ کے سامنے آ کے جھکتا ہے تو آپ اسے اٹھا لیتے ہیں. اللہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں آپ کے دربار میں آ کے جھک رہا ہوں, میرے گناہوں سے مجھے نکال دیجئے اور مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے. یہ ایک طلب تھی, اس طلب کی بنا پر ایک حدیث کے سننے کا یہ اثر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ ڈالا تو اب وہ جا کر بندہ اس نے اپنے دلوں کو توبے کے ذریعے دھویا, پھر اسے شوق ہوا کہ اللہ اکبر, ایک حدیث میں یہ انوارات تھے, ایک حدیث کا یہ نور ہے کہ اس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا, تو اب تو اور بھی حدیثوں کو سیکھنا چاہیے. چنانچہ محدثین کے پاس وہ آتے جاتے رہے, محدثین کی خدمت میں آتے جاتے رہے, حدیث کا شوق ان کو اتنا لگا, حدیث کی محبت ان کے دل میں ایسے پیدا ہوئی اور نور اتنا ملتا رہا کہ شہر شہر وہ سفر کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ حدیث کے اتنے بڑے امام بنے کہ ان کا نام امیر المومنین ہو گیا, ان کو خطاب امت نے دیا امیر المومنین, ان کا نام شعبہ بن حجاج ہے. یہ حدیث کے مشہور معروف راوی ہیں اور ہر کتاب حدیث میں شعبہ بن حجاج کا نام آتا ہے, مگر اب ان کو اس زمانے کے محدثین اور فقہا نے اور مورخین نے ان کا نام لکھا اور یہ کہا کہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں, یعنی اللہ نے ان کو فن حدیث میں امارت عطا فرمائی ہے. آپ ذرا یہاں اندازہ لگائیے گا اور فرض کیجئے گا کہ ایک بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب رہنے والا ہے, کعبے کے سائے میں ایک طرف نبی بیٹھے ہیں اور وہ بندہ بیٹھا ہے مگر بے طلب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا اور ایک سکھ کو جو مبتلا انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا, ایک طلب پیدا ہوئی, تو اس طلب کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو محدثین کا امام بنا دیا. معلوم اس یہ ہوا کہ طلب اگر ہمارے اندر ہے تو سچی طلب اگر ہے تو اللہ اس طلب کی بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہم طلب رکھیں گے اللہ ہمارے لیے راستے کو کھولیں گے اور راستوں کو کھول کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے ہمارے دلوں کو بھر دیں گے. ایک اور مثال دل کی سنیے, علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے شخص کی کتاب لکھی, علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے شخص کی کتاب لکھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبزادی ایک بیٹی عطا کی, وہ بیٹی ہر اعتبار سے باکمال, اپنے والد کو دیکھ کر اس کے دل میں شوق پیدا ہوا, طلب پیدا ہوئی کہ اگر میرے والد مرد ہونے کے ساتھ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو میں عورت ہو کر, میں لڑکی ہو کر قرآن و حدیث کو کیوں نہیں سیکھ سکتی, اور جو قرآن و حدیث کے ذریعے میرے والد نے انوارات حاصل کیے ہیں میں لڑکی ہو کر ان انوارات کو کیوں حاصل نہیں کر سکتی. ایک شوق پیدا ہوا, ایک طلب پیدا ہوئی, تو والد کے اور دوسرے لوگوں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ بھی بہترین عالمہ اور بہترین فقیہ ہو گئی اور پھر بعد میں چل کر بہترین مفتیہ بن گئی. والد مکرم نے ایک کتاب لکھی, علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الطہارۃ بارکل اس کا نام یا کچھ اور, انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اس کتاب کی شرح کو لکھے گا, جو بندہ میری اس کتاب کی شرح کو لکھے گا, میں اپنی لڑکی کی شادی اسی سے کروں گا, کیونکہ اس زمانے میں ان کے گھر بہت سے پیغامات آنے لگے, بہت سے پیغامات آنے لگے, اب اس پیغامات کی وجہ سے پریشان تھے کہ کہاں ہم اپنی بچی کا نکاح کریں, تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جو بندہ جس کی شرح لکھے گا میں اپنی لڑکی کا نکاح اسی سے کروں گا. اس زمانے میں علامہ طاہسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس دو حصے کی شرح آٹھ حصوں میں, آٹھ بندوں میں, ابھی چار چیزوں میں آ گئی ہے, آٹھ بندوں میں انہوں نے اس کی شرح لکھی جس کا نام بدائع الثنائے ہے. گویا بدائع الثنائے جو حفظ کی کتاب ہے, فتوے کی کتاب ہے, ایک بڑی اہم اور مستند کتاب ہے, اور اس کے مستند اور اہم ہونے کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں جب پڑھاتے تھے تو بڑی حسرت کے ساتھ فرماتے تھے, کاش یہ کتاب مجھے مل جاتی اور میں اس کتاب کا شروع سے لے کر اخیر تک مطالعہ کر لیتا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یہ تمنا کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ کتاب کتنی قیمتی ہے. چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی, لڑکی کی شادی ہو گئی. اب دیکھیے, بچی کا باپ بھی بہت بڑا پتی اور بچی کا شوہر بھی بہت بڑا پتی, اور اس طلب صادق نے اس بچی کو بھی بہت بڑا پتیہ بنا دیا. اس شہر کا حال یہ ہو گیا کہ اس شہر میں جو فتوے لکھے جاتے تھے, اگر علامہ طاہسانی نے فتویٰ لکھا تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس فتوے پر ان کی بچی, ان کی عورت کا دستخط ہے یا نہیں. اگر باپ نے کوئی فتویٰ لکھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ اس بچی کا اس پر سائن, اس کی دستخط ہے یا نہیں. یعنی وہ فتویٰ سب سے زیادہ معتبر ہوتا تھا جس فتوے کے اوپر اس خاتون اور اس عورت کے بھی دستخط ہوتے تھے. میرے عزیز طلبا, ایک بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کی زندگی کو دیکھا کہ میرے باپ نے حدیث پر, قرآن پر, فقہ پر محنت کی تو میں عورت سے کر کیوں نہیں کر سکتی ہوں, تو اس نے اپنا یہ مقام حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ مقام دیا ہے اس کے سچے طلب کی بنا پر. ان دو باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان میں سچی طلب ہوتی ہے تو طلب کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں. دیکھیے, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, اور عالم کے ساتھ ان کی بہت بڑی جو خصوصیت تھی, خصوصیت یہ تھی کہ خوارزم ایک علاقہ ہے, اس خوارزم علاقے کا جو بادشاہ محمد شاہ اس کا نام تھا, محمد شاہ اس کا نام, اس بادشاہ کے نواسے تھے. اب بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہو گئی کہ میرا نواسا اتنا بڑا عالم کہ جس کے پاس ہزاروں قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ آ کر ان کے پاس علم حاصل کرتے ہیں, ہزاروں قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس علم کو حاصل کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے نواسے کا انتظام یہ کیا کہ ایک ڈولی کا انتظام کیا کہ وہ ڈولی پر چڑھ کر اپنے گھر سے آتے اور درد دیتے, اور ڈولی پر چڑھ کر وہ اپنے گھر واپس جاتے. اگر جانور نہیں ہوتا تو لوگ ان کی ڈولی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے. اتنا بڑا مقام اپنے نواسے کو انہوں نے دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک علمی مقام, اور دوسرے نمبر پہ نواسا ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی طرف سے یہ مقام. مگر اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف کتابیں ہیں, اور کتابوں میں اہل اللہ کے واقعات ہیں اور محبت کی باتیں ہیں. میرے پاس علم ظاہر تو ہے مگر میں اپنے اندر علم باطن کو, محبت کو, معرفت کو, اللہ کی یاد کو, اللہ کی تجلی کو میں اپنے اندر نہیں پاتا. تو تمام تر کتابوں کے باوجود اور تمام تر اپنی مقبولیت کے باوجود ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ میرے اندر کیسے آئے گا. اس طلب کی وجہ سے, اس طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنا دیا کہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آ گئے. اس کا ایک حصہ میں سنا چکا ہوں. اب ان کے پاس آئے. اب دیکھیے کہ جب شیخ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے اور ان سے ان کو کچھ محبت و معرفت کی چنگاری محسوس ہو گئی اور اللہ نے طلب کی بنا پر ان کے دل کو بیدار کیا, تو اب سارے مسند درس کو چھوڑ دیا, درس و تدریس کو چھوڑ دیا, نانا نے جو کچھ عزت دی تھی عزت کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا, گاڑی سواری ڈولی کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد پھر اپنے شیخ کے ساتھ رہنے لگے. شیخ کے ساتھ کس طرح رہے؟ اس طرح رہے کہ شیخ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا پورا سامان ان کے سر پہ ہوتا, شمس تبریزی آگے آگے چلتے اور یہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے سامان کو لے کر ایک غلام اور نوکر کی طرح چلتے. کبھی آر محسوس نہیں کیا بلکہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ مجھے کسی خدمت کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ مجھے یہاں عطا کر دے گا. آپ سچی طرف کا حال دیکھیے, جو بندہ شہر میں بیڑیوں پر چلتا ہو, پیدل نہ چلتا ہو, بادشاہ کا نوازا ہو اور بادشاہ نے ہر قسم کا اس کو عزت دے چکا ہو, ایسا بندہ اسی شہر میں ننگے پاؤں اپنے شیخ کے سامان کو کندھے پر لے کے چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر شیخ کے دل کی جو چیزیں تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے ان کے سینے میں منتقل فرما دی. مولوی ہرگز نشد مولائے روم, مولوی ہرگز نشد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ مولوی حقیقتاً مولوی اس وقت تک نہیں ہوا, دیکھیے یہ مولوی حقیقتاً مولوی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی اس نے اختیار نہیں کی. معلوم اس لیے ہوا کہ ہمارے دل کے اندر ان چیزوں کی اگر طلب ہے تو طلب بھی ہونا چاہیے, طلب صادق ہونا چاہیے, اور طلب صادق کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش اور مجاہدہ ہونا چاہیے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں, 11 سالوں تک جنگلوں میں رہے اور ابو علی فارمتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے رہے. اتنا بڑا انسان جو فقہ کا, حدیث کا اور مناظرے کا, علم فلسفے کا اور منطق کا اتنا بڑا امام تھا, مگر اس کے باوجود جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کو لینے کے لیے سچی طلب بھی ہو اور سچی طلب کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی محنت اور کوشش بھی ہو, اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا, مسند درد کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا اور وہ علی فارمتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 11 سال تک رہتے رہے. تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر وہ نور عطا فرمایا اور وہ اللہ کے تجلی عطا فرمائی, تو اس کے بعد جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آج وہ تمام کی تمام کتابیں اہل معرفت کے یہاں مقبول ہے. جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس سلسلے سے لوگ لگے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی کتابوں سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. میری ان تمام تر تفصیلوں کا خلاصہ نکالیے کہ اللہ طلب پر دیتے ہیں, بے طلب پر اللہ نہیں دیتے. حتیٰ کہ اگر انسان کے اندر سچی طلب ہو اور انسان کے پاس رکاوٹ ہو, راستہ نہ کھلتا ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ سچی طلب پر عطا کرتے ہیں. مختصر کی مثال اویسے قرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک رکاوٹ تھی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے دربار نبوت میں پہنچ نہیں سکتے تھے, مگر سچی طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعض صحابہ سے کہ اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو ان سے دعا کروانا. اور پھر ان کا مقام دیکھیے کہ انتقال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جو یہ جبا ہے یہ جبا ویسے کرنے کو دے دینا. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں, اللہ دلوں کو بھرنا چاہتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ طلب کو لے کر آئے, ایک سچے طلب کو لے کر آئے, تلاش و جستجو کو لے کر آئے, امیدوں کے ساتھ آئے, شوق و تمنا کے ساتھ آئے. جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندیاں سچے طلب کے ساتھ اللہ کے حضور اگر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے. اب یہاں تک تو بات آئی تمہید کی, جس کو سچی طلب سے کہہ سکتے ہیں اس کی مثالیں. اب سچی طلب کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت, معرفت, معیت کی تمام چیزیں آ جائیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا, اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا. بغیر اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑے ہوئے کام نہیں ہو سکتا. اب یہ اللہ کے دل کو اللہ سے اپنے دل کے تار کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں, کئی طریقے ہیں, اس میں ایک طریقے کی طرف آج ہم آپ کو کچھ بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہے چند لمحے کے لیے خلوت میں بیٹھنا, چند لمحے کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا, تنہائی میں بیٹھنا. آپ سمجھ سکتے ہیں, ہماری خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ یہ خلوت میں بیٹھنا کتنا مفید اور ضروری اور اہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ اپنی آبادیوں سے نکل کر پہاڑ کی بلندی پر چلے جائیں, کیونکہ وہاں پہ خلوت اور یہاں پہ یکسوئی آپ کو حاصل ہوگی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ سے فرمایا کہ آپ غار حرا میں جائیں, خود سیدھا الیہ الخلا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی, یعنی چمہت ڈال دی کہ میں خلوت میں بیٹھوں، میں تنہائی میں بیٹھوں، تو غارِ حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے. عارفین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی سچے طلب کو لے کر، کسی چیز کی امید کو لے کر تنہائی میں اگر بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ میں یکسو ہو کر، میں ہر ایک سے حد تک کے ایک کنارے ہو کر اس وقت میں اس طرح بیٹھتی ہوں اور اس وقت میں اس طرح بیٹھتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ اس وقت آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے، میں ہر ایک سے حد تک کے آپ ہی سے لو لگاتی ہوں، اس طرح سے کوئی اللہ کا بندہ آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی آ رہی ہے، یہ خیال کرنا گویا اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑنا ہے. لہذا ایک طریقہ یہ ہوا کہ ہم خلوت میں بیٹھیں. اب یہ خلوت میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہم نہ سمجھیں کہ ہمیں 24 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا چند گھنٹے، نہیں، بلکہ تھوڑی دیر جتنا ہمارے لیے میسر ہو سکے. مثال کے طور پہ تہجد کا ٹائم ہو، اگر وہ وقت ہمیں میسر نہیں تو فجر سے پہلے کا وقت، یا فجر کے بعد کا وقت، یا مغرب کے بعد کا وقت، جو یکسوئی کا ہوتا ہے، اس یکسوئی کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا. یہ بیٹھنا کتنا مفید ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنائے گئے تھے تو مستقل راتوں دن آپ خلوت میں بیٹھتے تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد جب آپ کا سلسلہ کام بہت بڑھ گیا اور ہر وقت دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ لگے رہے، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا. یہ قرآن کریم کے انداز کو آپ دیکھیں گے وتبتل الیہ تبتیلا، عربی قواعد کے لحاظ سے غور کر سکتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پورے طور پر مخلوق سے کٹ کر بیٹھ جائیں. جب اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے، جو سرچش میں محبت ہے، جو سرچش میں تجلیات ہے، جب ایسے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر اپنے 24 گھنٹے کا ایسا ضرور نکالیے کہ جس کے اندر آپ تمام مخلوق سے ہٹ کٹ کر میری طرف اپنے دل کے تار کو جوڑ دیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ پر ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ میں گھر میں آتی تو آپ اس سے منگتی کون ہے، تو میں کہتی کہ میں عائشہ ہوں، تو فرماتے من عائشہ، کون عائشہ، تو آپ وہ کیا آپ اس سے کون عائشہ، یعنی اللہ سے استغراق اور اللہ کے دھیان میں ایسا استغراق اور اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں ایسا استغراق کہ حضرت عائشہ جو شہیدی زوجہ ہیں پھر بھی آپ ان کو نہیں پہچانتے، فرماتے ہیں کون عائشہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی، بلکہ کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. فرمایا من ابا بکر، ابو بکر کون ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان سوالات سے میں سمجھ گئی کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے بالکل کٹ چکے ہیں اور اللہ کی رحمت و تجلیات میں مستغرق ہو چکے ہیں، اس بنیاد پر مجھے بھی نہیں پہچانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلوت میں ہونے کا حکم دیا ہے، تو ہم اگر اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تجلیات اور وہ محبت الہی اور وہ معرفت، وہ فکر آخرت ہمارے دل میں پیدا ہو، تو ہمیں ضروری ہوگا کہ اپنے 24 گھنٹے میں چند لمحہ بھی ایسا ضرور گزارے کہ جس میں صرف اور صرف ہم ہو، ہمارا خدا ہو، اور پورے امیدوں کے ساتھ اور پورے استحضار کے ساتھ ہم بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں وہ نعمتیں عطا کریں گے. جن نعمتوں کا تذکرہ ہم اولیاء کرام کے بارے میں، جن نعمتوں کا تذکرہ ہم شہداء صالحین کے بارے میں سنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خلوت نشینی کی وجہ سے ہمیں یہ چیز عطا فرمائیں گے. اب دیکھیے، انسان کوشش تو کرے، جاپان کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ کوشش کیا کہ ہم گملے کے اندر ایک درخت اگائیں گے، گملے کے اندر جو پھول کا گملہ ہوتا ہے، پھول کے گملے کے اندر ہم ایک درخت اگائیں گے. انہوں نے کوشش کی، اسی لحاظ سے گملہ بنایا، اور گملہ بنانے کے بعد اس میں بڑ کا درخت لگایا، بڑ یہ خاص بڑے قسم کا درخت ہوتا ہے، بڑ کا ایک درخت لگایا. آج بھی جاپان میں وہ درخت جو 100 سال کا ہو چکا ہے، سو سال کا جو درخت ہو چکا ہے وہ گملے کے اندر درخت آج بھی موجود ہے. اس درخت کو اللہ والوں نے دیکھا تو فرمایا کہ دنیا والے طلب لے کر کوشش کر کے گملوں میں اگر بڑھ کے درخت کو لگا سکتے ہیں تو اے اللہ کی محبت کے طلبگاروں, اے اللہ کی محبت کے تلاش کرنے والوں, تم کوشش کر کے محبت کا درخت اپنے دل میں کیوں نہیں لگا سکتے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں, اور ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم یکسوئی میں بیٹھیں. جب انسان یکسوئی میں بیٹھتا ہے, تنہائی میں بیٹھتا ہے, ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا کہ جب تنہائی اور یکسوئی میں انسان بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہوئے خود انسان کو اس کا اپنا دل نظر آنے لگتا ہے, دل کی چیزیں اس کے سامنے جھلکنے لگتی ہیں. ہمارے دل کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر جھلکنے لگتی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ, یہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں, ان کے حالات کا ایک قصہ میں سنا چکا ہوں. یہ شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے. ان کو اللہ کی محبت سے کہتی, اللہ کی ذات سے, اللہ کے نام سے کیسی محبت کی. ایک دفعہ ایک نابینا کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نابینا اللہ 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 کر رہا ہے, اللہ 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 کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا, اللہ کے بندے تم میرے اللہ کو کیا سمجھو. یہ کہا میرے بندے اللہ, ارے بندے تم میرے اللہ کو کیا سمجھو. چونکہ یہ محبت اور معرفت سے جس چھلک رہا تھا اس دنیا میں, وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے اللہ کو تم کیا سمجھو. اور پھر جو انہوں نے محبت بھرے انداز میں اللہ اللہ کہا تو خود شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ اس وقت بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر پڑ گئے. لوگوں نے اٹھایا, پھر وہاں سے اٹھے, پھر ایک کیف تاری ہوا, ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوئی اللہ اللہ کہنے کی. تو گھر نہ لوٹے بلکہ جنگل میں چلے گئے کہ چلو جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں خلوت میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور یاد الہی کی لذت لیتے رہیں گے. اسی شوق میں جنگل میں چلے گئے. اب جب جنگل میں گئے تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوا, شک ہوا کہ پتہ نہیں جنگل میں کیا ہو. وہ لوگ بھی پیچھے سے چلے تو جنگل میں چلتے چلتے ان کے پاؤں میں کچھ کانٹے چبھے, پاؤں سے اور ان کے بدن میں جو کانٹے چبھے اس کانٹوں سے جو خون کے قطرے بہے, جس جس جگہ پر وہ قطرہ پڑا اس جگہ پہ اللہ اللہ کا نشان بن گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس مقام کے اللہ والے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ان کا بہت احترام کرتے تھے. تو یہ حضرت ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ شراب کے بیچ مٹکے آ رہے ہیں, شراب کے بیچ مٹکے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بات کر کی کوئی پرواہ نہیں کی اور چلے گئے دریا کے کنارے. اور جب ملاح نے دیکھا تو کہا بڑے شیخ آ گئے, کیا کریں. تو انہوں نے تمام مٹکوں کو توڑنا شروع کیا, 19 مٹکوں کو توڑا. جب 20 مٹکا توڑنے کا وقت آیا تو اپنے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ سمندر کے کنارے بہت سے لوگ ہیں یا شہر سے جن کو معلوم ہوگا وہ میری تعریف کریں گے کہ ابو الحسن نوری کتنا دلی آدمی ہے کہ اس نے بادشاہ کے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا. تو فرماتے ہیں کہ دل پہ نگاہ گئی تو فوراً دل نے ان کو صحیح رپورٹ دے دیا کہ تیرے دل میں اب خدا نہیں ہے بلکہ تیرے دل میں مخلوق کا خیال آ گیا, لہذا فوراً ہی اس مٹکے کو توڑ دیا, واپس چلے آئے. بادشاہ کو پوری تفصیل معلوم ہوئی. بادشاہ نے بتایا کہ آپ نے 19 کو توڑا, 1 کو نہ توڑا. تو انہیں تفصیلات بتائی. تو تفصیلات بتانے کے بعد کہا کہ اگر میں 20 کو توڑتا تو خدا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے توڑتا, تو مخلوق کے لیے کوئی کام کروں یہ تو بہتر نہیں ہے. بادشاہ پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ اس نے فوراً توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ رہنے لگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ خلوت میں بیٹھتے ہیں, تنہائیوں بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ایک نعمت اور عطا کرتے ہیں کہ خود اس کے دل کی کیفیات اور دل کے خیالات, دل سے پیدا ہونے والے وساوس, دل میں آنے والے ارادے خود اس پر جھلکتے ہیں اور خود اس کو یہ فیصلہ ملتا ہے کہ تیرے دل سے آنے والی چیزیں کیا ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں کون کون سا عیب ہے, ہم کون سا کام کرتے ہیں اس پر ہمیں رضا الہی ملے گا یا ہمیں رضا الہی میسر نہیں ہے. اگر ایسی صورت حال ہے تو خطبت نشینی سے انسان کا دل بیدار ہوتا ہے, غفلت سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. اب ذرا ایک دو بات اور کہیے کہ غفلت کی بنیاد پر جو انسان جس مقام کا ہوگا, جو انسان جس مقام کا ہوگا, اللہ کے یہاں طلب اور اللہ کے یہاں طلب پر اتنا ہی اس کو ملے گا. جو انسان کی طلب کم ہے اسے کم ملے گا, اور جس کی طلب زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے نظام اور دستور ہے. ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے, اور جب جنگل میں پہنچے تو وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے بریانی آنے لگی. اور ایک بندہ پہلے سے خلوت نشینی بیٹھا ہوا تھا, مگر وہ مزدور قسم کا تھا, ان کو روزانہ اللہ کی طرف سے دال روٹی سبزی بتی ملتی تھی. جب دیکھا کہ ایک بندہ اور آگے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے تو بریانی مہکتی ہوئی آ رہی ہے خوشبودار, تو انہوں نے ناز میں آ کر اللہ سے کہا, پیارے اللہ, میں نے تو خلوت نشینی اختیار کرنے کے لیے اور میں نے تو آپ کو پانے کے لیے یہاں سے کتنے دن سے ٹھہرا ہوں, روزانہ دال روٹی سبزی مل رہی ہے اور یہ پتا نہیں کون آ گیا, پہلے دن آیا ہے اس کو بریانی ملی, تو غیر کی آواز آئی, میرے بندے اس نے بادشاہت چھوڑ کر قربانی دی ہے, اپنے طلب کو پانے کے لیے بادشاہت کو چھوڑا, تو ہم نے اس کو اس لحاظ سے اس کا اعزاز کیا. تم تو کھیتی کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, لہٰذا تم اس کو چھوڑ کر آئے ہو تو میں نے تجھے یہ دیا. معلوم اس لیے ہوا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کو پانے کے لیے تحجد کے وقت میں اپنے بستر کو چھوڑے گا, نرم نرم بستروں کو چھوڑے گا, اللہ اس کو زیادہ عطا کریں گے. اور دن کے وقت اگر کوئی طلب کرے گا ملے گا ضرور, لیکن شاید اتنا نہ ملے جتنا اسے مل جائے گا کہ جو نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کو پانے کے لیے مسئلے پر خراب ہو جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ایسے وقت کو منتخب کریں کہ جس وقت میں اللہ کی نوازشیں زیادہ ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے, اگر سب کچھ جاننے کے بعد اور ایسے ماحول سے مل جانے کے بعد بھی اگر غفلت داری ہے, تو اللہ کی شان کہ اللہ اگر غفلت کے پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو کیسی پکڑ کرتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں. ہماری خواتین اور مستورات ذرا دل کے کانوں سے سنیں, بہت عجیب کی بات ہے, ہمت نہیں ہو رہی تھی مجھے اس روایت کو سنانے کی, مگر میں سناتا ہوں. اور چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اہل العلوم نے, تو اتنے بڑے انسان نے نقل کیا ہے اس لیے ہم بھی اس کو نقل کرتے ہیں. باقی روح کانپ جاتی ہے اس روایت کو سنتے ہوئے. اللہ کی شان, دینے پر آتے ہیں تو ساری دنیا کی حکومت دیتے ہیں, دینے پر آتے ہیں ہواؤں کو مستخر کرتے ہیں, دینے پر آتے ہیں چرند و پرند اور تمام مخلوق کو اس کے تابع کرتے ہیں, اللہ دینے پر آتے ہیں تمام کو اس کا محکوم بناتے ہیں. مگر اگر اللہ پکڑ پہ آتے ہیں اور غفلت پر اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آتے ہیں تو اللہ کس طرح محروم کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے بیٹے ہیں اور ایسے نبی جس پر تمام چیزوں کی حکومت اللہ نے عطا کی تھی, مگر ایک دفعہ ایسا ہوا, امام غزالی نے تین باتیں لکھی ہیں, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی آئی عورت اور اس نے بت کو رکھ دیا, اس پر ایک لمحے کے لیے حضرت سلیمان سے غفلت ہو گئی, اس غفلت پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. اور امام غزالی نے دوسری بات لکھی ہے, بہرحال وجہ جو بھی ہو, ایک لمحے کے لیے اللہ سے اس نبی کی غفلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ بنا کہ حکومت چھن گئی. اب ہوا بھی ان کے تابع نہیں, پرند و چرند بھی ان کے تابع نہیں, تمام حکومت چھن گئی. یہاں تک کہ حضرت سلیمان کا دل اتنا اونچاٹ ہوا اپنے گھر سے کہ گھر سے باہر نکلے, آبادی سے باہر نکلے, گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور گاؤں گاؤں پھرتے پھرتے جب بھوک لگتی تو بھوک لگنے کے بعد لوگوں کے دروازے پر جاتے اور کہتے, مجھے ایک لقمہ کھانا دے دو. وہ اللہ کا نبی جو ساری کائنات کا پوری دنیا کا بادشاہ بنایا گیا ہے, جن کے اشارے پر ہوائیں اور جن کے اشارے پر تمام مخلوق آج خدا کی غفلت کی بنا پر اللہ نے پکڑ کی ہے, تو کسی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے ذرا چند لقمے کھانا دے دو. اللہ نے شکر پر کچھ ایسا کر دیا تھا, وہ انوارات ہٹ گئے تھے, گھر والا پہچانتا نہ تھا کہ وہی نبی ہے جو بادشاہ بھی ہے. جہاں تک لکھا ہے امام غزالی نے لکھا کہ ایک دفعہ کسی بڑھیا کے گھر پہ گئے تو اس بڑھیا نے ایک حضرت سلیمان کے چہرے پر تھوک دیا, اللہ اکبر. اور ایک کے پاس گئے تو ایک نے ان کے چہرے پر اپنا پیشاب ڈال دیا, مگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی غفلتوں پہ روتے رہے کہ پیارے اللہ اگر اس غفلت کی بنا پر مجھے یہ سزا ملتی ہے تو دنیا کی یہ سزا میرے واسطے آسان ہے آخرت کی سزا سے. ایک اللہ کے نبی کا جب یہ حال آ سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ پر اللہ پکڑ پر آئے تو اللہ ہمارے چہروں کو بھی بدل دے اور اللہ وہ تمام نعمتیں چھین لے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں آج یہ حد کرنا ہے کہ زندگی کے چند لمحے خلوت نشین میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے دل کے تار کو جوڑنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پیارے اللہ نیکیاں تو کچھ نہیں ہوتی مگر غفلتوں سے بچا کر ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھ جائیں جیسے نمازوں میں بیٹھتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں ایک وقت ہم ہیں, ہمارے خدا ہیں, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ان قوموں کے حالات کو یاد کیجیے, ان لوگوں کے حالات کو یاد کیجیے جن پر غفلت کی وجہ سے پکڑ آئی ہے. ہم تو اس سے کہیں زیادہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تو نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں بچائے ہوا ہے. اللہ دیکھتے ہیں کوئی مہمان رسول ہے, اللہ دیکھتے ہیں کوئی نائب رسول ہے, اللہ دیکھتے ہیں کوئی ہمارا عابد ہے, اللہ انہیں کی لاج رکھتے ہوئے بچائے ہوا ہے. ورنہ جو اللہ حضرت سلیمان کو حکومت کے ساتھ اس مقام پہ پہنچا سکتا ہے, میرے اللہ حضرت سلیمان کی اس بات کو نقل کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمت تو نہیں تھی. میرے اللہ آپ اپنے ایسے نبی کے ساتھ کے حالات لا سکتے ہیں تو ہم بڑے بڑے گناہ گاروں کے ساتھ کیا حالات لا سکتے ہیں. میرے اللہ ایک طرف وہ نبی کا بیٹا بھی ہے اور خود نبی بھی ہے اور خود وہ اتنا چہیتا نبی ہے کہ آپ نے کہا پرندوں کی گولیوں کو سننا چاہو تو سن لو. مولا چیٹیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑنے والی تمام مخلوق ان کے تابے تھی, مگر آپ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. اللہ ہم لوگوں پر اپنی ایسی قدرت نہ دکھائی ہے. اللہ بالکل ہمیں صلاحیت نہیں ہے, قابل نہیں ہے. سب سے کریم یہاں بھی نہ دکھائیے اور کل میدان قیامت بھی نہ دکھائیے. اللہ ہمارے دلوں کی غفلت کو ضرور کر دیجیے.
ہوا ہو پھر والا دل بدل دے, ہوا ہو پھر والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں.
چند لمحے اولیاء کرام کو غفلت ہوتی تھی تو وہ روتے تھے, استغفار کرتے تھے. غفلت کو وہ گناہ سمجھتے تھے اور ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں.
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے.
پروردگار آپ نے حضرت شعبہ کے دل کو ایک حدیث کے سننے میں بدل دیا تھا اور حدیث کا امام بنا دیا تھا. مولا آج ان کو آپ نے وہ عزت عطا فرمائی, یہ حدیث کی کوئی کتاب ان کے نام سے خالی نہیں ہے. مولا اتنے قریب ہیں آپ تو ہم بے قصوں پر ہم گناہگاروں پر رحم کر دیجئے اور مولا ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دیجئے.
پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہو کیا دل شکستہ دل بدل دے, رہو کیوں دل شکستا دل بدل دے.
مولا جب آپ دل بدلتے ہیں, مولا دل بدلتے ہیں تو خون کے اندر بھی اللہ اللہ لکھوا دیتے ہیں.
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تبلغنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. رب کریم ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے فتاکار ہیں, عذابار ہیں مولا, ہر قسم کے سزاؤں کے لائق بن چکے ہیں مولا. آپ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پیارا بن جائے مولا, ہم آپ کے مقبول بنتے جا رہے ہیں. رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے مولا, بڑے ہم کمزور ہو چکے ہیں مولا, اب تو شیطان کے سامنے بڑے کمزور ہو چکے ہیں مولا, ذرہ برابر ہماری ہمت باقی نہیں رہے مولا, ایک کمزور سے ہو چکے ہیں مولا, کمزور سے ہو چکے ہیں مولا. ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے, ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے, ہمیں عزم عطا فرما, ہمیں سچی طلب عطا فرما, سچا شوق عطا فرما, طلب صادق عطا فرما. رب کریم آپ بڑے بے نیاز بھی ہیں, بڑے بے بڑے آپ کریم ہیں. رب کریم آپ کی کریمی کا حال یہ ہے کہ کسی شرابی اور کسی آوارہ کو ایک حدیث کی بنا پر امام حدیث بنا دیتے ہیں. رب کریم آپ سارے بے نیاز کو دیکھتے ہیں, نبی کے سردم خود وہ نبی رہنے والا ان کی ایک لمحے کی غفلت پر مولا کہاں کہاں آپ گراتے ہیں, سارے دن کے لیے آپ انہیں محروم کر دیتے ہیں. پروردگار بھی ایک لمحے کا یہ حال آپ دکھا سکتے ہیں تو ہمارے تو زندگی کے سارے لمحے ایسے ہی گزر رہے ہیں مولا, رات بھی ایسے ہی گزر رہی ہے, دن بھی ایسے ہی گزر رہا ہے مولا. نماز میں ہوتے ہیں کسی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں مولا کسی پڑوسی کا خیال ہوتا ہے, جیون کا خیال ہوتا ہے, کسی کے جلن کا خیال ہوتا ہے. رب کریم ہماری تو نماز بھی غفلت والی ہو گئی, رب کریم ہم کس مسلمان کے مولا کرم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے. رب کریم آپ نے اپنے شان کریمی کو دکھلایا تو حضرت وحشی کو صحابی بنا دیا مولا, حضرت وحشی کو آپ نے صحابی بنا دیا مولا, ہے کہیں آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو بڑا ولی بنا دیا. پروردگار ہم سب کو معاف فرما دیجیے, یہ اللہ غفلت ختم فرما دے, یہ اللہ غفلت کا احساس عطا فرما دے, یہ اللہ غفلت کو ختم کرنے کی ہمت عطا فرما دے. رب کریم ہمارے بہت سے اساتذہ, ہمارے بہت سے اہل علم یہ اللہ دنیا سے گزر چکے ہیں مولا, چند دنوں آپ کا ایک نہایت ہی جہیرہ بندہ جو ہزاروں لاکھوں بندوں میں کہی کا تھا مولا, اس کی پریشانی سے ہمارا بچہ نور سے بچا تھا مولا, کہیں ان کی پریشانی سے نبی علیہ السلام کو سلام کی محبت بہت کی تھی مولا, کہیں مولا جو سرکار کر کے سمے پڑھاتے تھے مولا, وہ آپ کے دیار میں پہنچ چکے ہیں مولا. یقیناً یقیناً ان کو بڑی بڑے اعزاز حاصل تھے مولا, یقیناً آپ کے بڑے مقابلہ بن گئے تھے مولا, کہیں ان کے درجہ کو بلند فرما رمنا, ان کے سامنے ان کے پاس میں پس مانگاہ کو سب جمی لگا پڑا. رب کریم ہمارا بھی تو ایک وقت آئے گا مولا, یہ تو وہ ہے جن پر رونے والے ہزاروں لوگ ہیں مولا, یہ تو وہ ہے جن پر قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے والے ہزاروں لوگ ہیں مولا, انہوں نے ہزاروں اپنے پاس باغ شاگردوں کو چھوڑا ہے مولا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا, ہم اگر چھوڑیں گے تو گناہوں کا جگ پر چھوڑیں گے مولا, ہم اگر چھوڑیں گے گندا پھر چھوڑیں گے مولا, ہم اگر چھوڑیں گے گندی زندگیاں چھوڑیں گے مولا. ہو سکتا ہے یہ زمین کا پڑے, ہو سکتا
ڈالتا ہے آسمان کا بڑے چلاتا میرے اوپر جو بوجھ بنا ہوا تھا سب سے کریم زمین تک پڑے گی میرے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا سب سے کریے ایسا بندے سے ہم سب کی عبادت کریں اللہ دلوں کی مفرت کو دور فرما ہم سے یاد عطا فرما اس سے آخرت عطا فرما اللہ اپنی یاد کی نظر عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہل میں اے اللہ ہم سب کی اخلاص نصیب فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.